الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. رواه البخاري. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام نووي رحمة الله عليه كتاب الدعوات، دعا کرنے کا طریقہ اور کس طریقے سے اللہ سے مانگنے چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے، اس باب کو قائم فرمایا. سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہے. ہر چیز میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں ہمیں اللہ سے اپنی ہر چیز مانگنا چاہیے. خصوصاً یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں چلتے پھرتے دل میں زبان سے اللہ سے مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں، دن میں روتے ہوئے خوف کے ساتھ ہر وقت اللہ سے مانگا، ہر وقت اللہ سے مانگا، اور ہر نبی نے اللہ سے مانگا، یہاں تک کہ ہر صحابی اور ولی اور نیک اور جتنے بھی دنیا میں آئے سبھی نے اللہ سے مانگا. بقول حضرت مولانا احمد علی لاہوری کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور مدینے والے امام الانبیاء سے کچھ مانگوں، لیکن جب میں قرآن کھول کر دیکھتا ہوں، میں حدیثوں کو دیکھتا ہوں، تو اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ خود امام الانبیاء نے اللہ سے مانگا ہے، تو میں کیوں اللہ سے نہ مانگوں. اس لیے ہر کام میں، ہر وقت میں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے. بخاری شریف کی یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے. ارشاد فرماتے ہیں: اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی دعا مانگے، فلا یکل، تو ایسا نہ کہے: اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ میری مغفرت کر دے اگر تو چاہے. ان شئت، اگر تو چاہے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے: اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے. اللہ کی مشیت پر نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تو معاف کرنے پر آیا ہے، تو اللہ تو معاف کرنا ہی چاہتا ہے. جیسا کہ اب تو 10 روزے ہو گئے، اب بیچ کے 10 دین ہیں، مغفرت کے دین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کے کتنے زیادہ انتظام فرمائے ہیں، کتنے زیادہ، پھر بھی ہم اللہ سے معافی نہ مانگے، تو قصور اللہ کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. فرمایا: اللہم اغفر لی ان شئت، نہ کہو: اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے. اسی طرح ارحمنی ان شئت، رحم کر دے اگر تو چاہے. ارزقنی ان شئت، مجھے روزی دے اگر تو چاہے. ایسا نہ کہو، بلکہ ولیعزم مسئلتہ انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ. عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ اللہ سے مانگے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی زبردستی کرنے والا ہے ہی نہیں، کہنے والا ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ، آگے روایت آ رہی ہے کہ جو آدمی اللہ سے اس طرح مانگے، اس طرح مانگے، لپک لپک کر مانگے، محبت اور پیار کے ساتھ مانگے، توازو کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنکھوں سے روتا ہوا، روتی ہوئی اللہ سے مانگے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے مانگو، رونا آئے تو روو، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسا چہرہ ہی بنا لو، اس پر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تو دینے پر آیا ہے۔ لو اجتمع الاولون والآخرون، حدیث میں آتا ہے لو اجتمع الاولون والآخرون، اگر اول اور آخر یعنی آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہے، انسان، جنات، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، علی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، ایک جگہ میں کھڑے ہو جائیں، فسأل کل مسئلہ، ہر آدمی اپنا اپنا سوال کرے، کتنے جنات ہوں گے، کتنے انسان ہوں گے ایک جگہ میں، ہر آدمی اپنا اپنا سوال کرے، جو مانگنا چاہے مانگے، جتنا مانگنا چاہے مانگے، وَعُوتِيَ إِيَّاهَا مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْئًا، فرمایا میں ہر ایک کی مراد کو پورا کروں گا میرے خزانے سے۔ شیئا کا لفظ بولا جاتا ہے جب گرمی ہو، گرمی کے دنوں میں ونڈو سے کچھ روشنی آتی ہو، اس روشنی کے اندر میں چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، رائی کے دانے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، فرمایا اتنا بھی میرے خزانے سے کم نہیں ہوتا، اتنا بھی کم نہیں ہوتا۔ ساری دنیا مانگ رہی ہے، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہے، سب جمع ہو جائے، اللہ سب کی آرزو کو پورا کر دے۔ جس کے دل دل میں ہو وہ بھی مانگے، جس کی زبان سے وہ بھی مانگے، ہر شخص اپنی اور اللہ ہر ایک کی خواہش کو پورا کر دے، خدائی کی خدائی میں اور خدائی کی دولت میں اور خدا کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے دینا کوئی مشکل نہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے اگر کوئی آدمی پکے ارادے سے مانگے گا، بغیر شک یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، سے مانگے اور حاضر ناظر اپنے آپ کو، یعنی بالکل دعا میں حاضر ہو۔ اس لیے کہ جو آدمی دعا میں حاضر نہیں ہوتا ہے، ہاتھ تو ہے اٹھائے ہوئے اور نظر تو ہے بجیے پکوڑے کی طرف، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسا دعا کر رہا ادھر دیکھ رہا ہے آج کیا ہے افطاری میں، اس کی دعا کہاں، یہ تو غافل ہے، اور غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حاضر ہو اپنی دعا میں اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَازَمَهُ شَيْءٌ آتَا، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کوئی چیز دینی مشکل نہیں ہے، کوئی چیز بھی جو مانگے، لیکن گناہ کا کوئی سوال نہ ہو، رشتہ داری توڑنے کا سوال نہ ہو، گناہ کا کسی قسم کا اللہ سے سوال دعا کے اندر نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں ایسے دعا مانگنے والے کی ہاتھ کو واپس خالی کر دوں، اللہ کو شرم آتی ہے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل،
بندے کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن قبولیت کی شرطوں کے بعد، جس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، کون سی شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لم يدعو باسم، گناہ کی ذرہ برابر دعا نہ مانگے، ذرہ برابر، کہ فلاں لڑکے کے ساتھ مجھے یہ کام کرنا ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ مجھے یہ کام کرنا ہے، یا اللہ مجھے چوری کرنا ہے آسان کر دے، یا اللہ مجھے فلاں کام کرنا ہے گناہ کا آسان کر دے، ایسی کوئی بھی دعا نہ ہو. ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم، اور دوسری بات، رشتہ توڑنے کی دعا نہ ہو، اے اللہ فلاں کے ساتھ وہ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں. جس طرح کی بھی کوئی کسی قسم کے رشتے توڑنے کی دعا نہ مانگے. ما لم يستعجل، اور جلدی نہ کرے، دعا میری قبول ہی نہیں ہوتی، میری قبول ہی نہیں ہوتی، کتنے دن ہو گئے، کتنے دن ہو گئے. روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کی، فرعون، حالانکہ فرعون کی عمر 400 سال کی روایت میں آتی ہے، 400 سال میں ایک مرتبہ بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، حالانکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا. اور ایک عجیب بات حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی، عجیب بات فرمایا، اللہ تبارک و تعالی، روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 400 سال کے یہ جو انا ربکم الاعلی کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالی معاف کر دیتا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ کی دعا نہ کرے، ذرہ برابر گناہ کی دعا نہ کرے. اور نمبر دو پر، رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے. صحابہ کرام نے پوچھا، مالم مل استعجال، یہ جلدی نہ کرنے کا کیا مطلب ہے، جلدی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی کا مطلب خود نبی فرماتے ہیں، یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار استجاب لی، میں نے اتنی دعائیں مانگی، تحقیق کہ میں نے یہ مانگا، میں نے یہ مانگا، میں نے یہ مانگا، یعنی اتنی بار دعائیں کی، لیکن میں نے دیکھا، فلم ار یستجاب لی، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے. فیستحسر عند ذلك ویدعو الدعاء، پھر کیا کرتا ہے، وہ تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو جب تک یہ شرطیں پوری نہیں کرتا، وہاں تک اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگتا رہے. اگر آدمی اللہ سے دعا کرے گا، ان شرطوں کو پورا کرے گا، تو یقیناً، اس لیے کہ یہ بات بندے مومن کے شان کے لائق نہیں کہ اگر قبولیت دعا میں تاخیر ہو تو تھک کر بیٹھ جائے، دعا مانگنا ہی چھوڑ دے. حدیث میں تو آتا ہے، دعا مخ العبادہ، چلو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، کم سے کم عبادت کا تو ثواب مل گیا، جتنی دیر آپ نے دعا کی وہ عبادت میں شامل ہے، اس لیے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. اور عبادت سے اس طرح اکتاہت آ جائے، دل کے اندر تنگی پیدا ہو، یہ مومن کے لیے ذرہ برابر مناسب نہیں ہے. حدیث دردہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں، دعوت المرء المسلم لاخی بزہر الغیب مستجاب عند رأسه ملک مؤکل کلما دعا لاخیه بخیر قال الملک المؤکل به امین ولک مثل امین ولک مثلک. کیا فرماتے ابو الدرداء، یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے، صحیح حدیث ہے. مسلمان آدمی کی دعا اپنے مومن بھائی کے لیے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، اپنے لیے بھی کرتا ہے اور اپنے مومن بھائی کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے. کتنی آسان صورت ہے. تو دعا تو اچھی اچھی مانگنی چاہیے نا. یہ میری مائیں اور بہنیں افطاری کے وقت میں ایسی دعائیں مانگو جو جامع ہو. کیوں؟ اس کی وجہ میں تم بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جب بھی مومن دعائیں مانگتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے. میرے اور آپ کی بات میں شک ہو سکتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک نہیں. امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. دعا مانگنے والے کے لیے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے. جب اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے تو وہ فرشتہ جو وہاں پر بیٹھا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر. کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کی دعا کو, اور اللہ وہی دعا اس کے لیے بھی قبول کر. اس نے جس کے لیے مانگا ہے اس کے لیے اس کی دعا قبول کر, اور وہی دعا اس کے لیے بھی قبول کر. تو دعا تو اچھی مانگنی چاہیے. ہم کسی کے لیے دعا کریں گے وہ بہتر سے بہتر دعا ہو, کسی کی بھلائی اور کسی کے خیر کے لیے, اور وہی دعا فرشتہ کہتا ہے اس کے لیے بھی قبول کر. اور فرشتے معصوم, ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ آمین. دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. گویا امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی جو سامنے موجود نہیں ہے زبان سے نکلے یا دل دل میں دعا کرے, چپکے سے دعا کرے, وہ دعا بھی غائبانہ اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے, جس کے لیے کی اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو اپنے لیے دل دل میں دوسرے کے لیے دعا کرے, وہی دعا اس کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ امام نووی اور امام طیبی فرماتے ہیں شرح طیبی مشکات کی شرح میں, جو فرشتہ متعین کیا جاتا ہے وہ دعا کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے والے کے لیے بھی سفارش کرتا ہے. بعض ہمارے سلف صالحین کی یہ عادت رہی ہے جب بھی کوئی اپنے لیے دعا مانگنے کا ارادہ کرتے تو بہترین سے بہترین دعا مانگتے اور اس میں دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کرتے, تاکہ فرشتے جو دعا اوروں کے لیے قبول کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, وہ فرشتے وہ دعا اس بندے مانگنے والے کے لیے بھی مانگتے تھے, تاکہ اللہ ان فرشتوں کی آمین کے ساتھ وہ دعا کو اس بندے کے لیے بھی قبول کر لیں. یہ عادت رہی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ رہا ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرتے تھے اور پھر اپنی ساری امت کے لیے دعا فرماتے تھے. آگے امام احمد بن حنبل کی اور امام ترمذی کی اور امام ابو داؤد اور امام نسائی اور ابن ماجہ کی ایک اور دعا نقل کرتے ہیں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے, دعا عبادت ہے. ثم قرع وقال ربكم ادعوني استجب لكم. یہ آیت پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا تمہارے لیے. معلوم ہوتا ہے دعا هو العبادت, یعنی حقیقی اور اصلی عبادت ہے جو عبادت کہلانے کا حق رکھتی ہے. یوں اس میں اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے, غیر اللہ سے اعراض ہوتا ہے, ایک اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہے, اور دعا کرنے والا اللہ سے امیدیں رکھے بیٹھا ہے, اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں ہے. گویا یہ اللہ کے سامنے اللہ کی ربیت آتے ہیں، ذلت کا نام ہے ذلت، اور دعا سے بڑھ کر کوئی افضل عبادت نہیں، کیونکہ اس میں انتہائی درجے کا اظہار تذلل یعنی ذلت ہوتی ہے، اور اس کا مستحق بس وہی آدمی ہو سکتا ہے جو جس میں انتہائی درجے کی برتری، تواضع، عاجزی ہو، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، مسکینی ہو، اپنے دعاؤں میں اللہ سے مانگے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگے. جو آدمی تکبر سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی ای عن دعوتی، تکبر کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، سیدخلون جہنم داخرین، اس میں عدم تذلل ہوتا ہے، تواضع نہیں ہوتا. دعائی کے بجائے اللہ نے یہاں عبادتی کا لفظ استعمال فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت میں تواضع ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے. معلوم ہوتا ہے دعا عظیم عبادت ہے. چاہے قبول ہو یا نہ ہو، اس کو تو عبادت کا ثواب مل ہی جاتا ہے. اور فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی. سلمان فارسی فرماتے ہیں، آگے ایک دوسری روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی، اور عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی. اس روایت کو امام ترمذی نے نقل فرمایا. قضا کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بات سمجھیں، یہاں لا يرد القضاء ہے. قضاء اس بات کو کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھی گئی ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. مبرم کے معنی جو لکھا گیا لکھ گیا، اور تقدیر میں لکھ دیا لیکن اگر یہ فلاں کام کرے گا تو اس کی وجہ سے یہ مصیبت ہٹ جائے گی، یہ پریشانی ہٹ جائے گی، یہ معلق ہے، اٹکا ہوا ہے کہ فلاں کام پر یہ موقوف ہے، فلاں کام پر یہ موقوف ہے، فلاں کام پر یہ موقوف ہے، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. لیکن حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قضا سے یہاں کیا مراد ہے؟ قضا سے مراد وہ مصیبت جو جس کا انسان کو کوئی خطرہ ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہو، اور وہ اس سے بچنے کی بے شمار تدبیر کرتا ہے. اب جب کس طرح کریں تو یہ اللہ کے سامنے، اللہ اس کو دعا کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا سے وہ مصیبت اس کی دور کر دیتا ہے. لا يرد القضاء، یہاں اس حدیث میں اس کو قضاء کے نام سے بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دعا اس چیز کے لیے بھی نفع دینے والی ہے جو ہو چکی ہے، پیش آ چکی ہے، اور اس چیز کے لیے بھی نفع دینے والی ہے جو پیش آنے والی ہے آئندہ، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. ہم تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگتے ہی نہیں. فرمایا الدعاء ينفع مما نزل وَمِمَّا لَمْ يَنزَلْ. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ دعا شیل کی طرح ہے, ڈھال. آدمی میدان بیٹل میں, جہاد میں وہ جو شیل پہنتا ہے, ڈھال. اور مصیبت تیر کی طرح ہے, تیر جو ہوتا ہے نا وہ. اور قضاء ازلی تقدیر ہے. فرمایا جب بھی یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے تیر سے اس کی یا اس کی زندگی میں جو مصیبت ہے اسے حفاظت کر لیتا ہے. اور حدیث میں کیا فرمایا, عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی. اب سوال ہوتا ہے حقیقتاً عمر بڑھ جاتے پانچ سال, حقیقت میں اللہ عمر کو بڑھا دیتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بات کو نقل فرمایا, چنانچہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما یعمر من معمر ولا ينقص. فرمایا دوسری جگہ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اللہ کو کون پوچھنے والا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا, رشتہ داری باقی رکھے گا, حسن سلوک کرے گا, جو بھی نیک کام, والدین کی اطاعت کرے گا, والدین کی فرما برداری کرے گا, ان کی خدمت کرے گا, فرمایا تو اس کی عمر زائد نہیں ہوگی. مطلب کم عمر میں اللہ اتنا کام لے گا, اتنا کام لے گا کہ زیادہ عمر والا وہ نیکی کا کام کر نہ سکا. کم عمر میں 40 سال اس کا لکھا ہوا ہے تقدیر میں, لیکن اس نے اتنے سلوک کیے, اتنے اچھے نیکی کے کام کیے, تو اللہ اس کی اس نیکی کی برکت سے اس 40 سال میں 70 سال والے جیسا کام لے لے گا. یہ بھی گویا مجازن عمر کے بڑھانے کی طرف اشارہ ہے. اس لیے بہت سارے ایسے کام ہیں, حدیث میں فرمایا والدین کی اطاعت, رشتہ داری باقی رکھنا وغیرہ, اس سے عمر بڑھتی ہے نیک اعمال سے. اس لیے کہ موت کا وقت تو متعین ہے, اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے بہت عجیب بات, فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. فرمایا تقدیر کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے اور عمر کو نیکی کا کام ہی بڑھا سکتا ہے, لیکن آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے. جو گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کی رزق کے اندر جو برکتیں ہیں وہ برکت اللہ اٹھا لیتا ہے. تو اتنے پیسے اور اتنی تنخواہ کے اندر وہ کام نہیں ہوتا جو تھوڑی تنخواہ میں نیک آدمی کا کام ہو جاتا ہے. نیک ایسے پیسے آئے اور چلے گئے, دولت آئی چلی گئی, ختم ہو گئی, اس لیے کہ اس کی زندگی نیکی والی نہیں, گناہ ہی گناہ کے اندر مبتلا ہے. لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما برداری اور اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان کی چھوٹے تھوڑے پیسے میں وہ برکت دے دیتا ہے کہ ان کے تھوڑے پیسے میں سارے کام نکل جاتے ہیں. اب برکت کا کیا مطلب ہے, فرماتے ہیں اس پر کوئی بیماری آنے والی ہے تو اللہ اس کی نیکی کے کام کی وجہ سے وہ بیماری ہٹا دے تو ڈاکٹر کے پیسے بچ گئے. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, اسے جان کا خطرہ, گاڑی کا بھی خطرہ, کتنے اس کو خرچ کرنے پڑیں گے, لیکن نیکی کے کام کی وجہ سے اس کی جان کی بھی حفاظت اور اس کی گاڑی کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. ایسی مثال لیتے چلے جاؤ, گھر میں چوری ہونے والی ہے لیکن نیکی کا کام شروع کر دیا, نیکی کرتا رہا, اللہ اس کی نیکی کی برکت سے اس کے گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت کر لی, گھر والوں کی بھی حفاظت ہو گئی اور جان مال آبرو عزت کی بھی حفاظت ہو گئی. یہ مطلب, ورنہ آدمی محروم کر دیا جاتا ہے. جو کچھ ہے وہ بھی اللہ اس کے اندر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اب جو لوگ اس سے اندازہ آ گئی آپ کو حدیث کا, کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جو گناہ کے کام میں لگے رہتے ہیں اللہ اس کی زندگیوں میں کوئی برکت نہیں دیتا. ارے یار کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسی میری زندگی چلی گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اور زیادہ گناہ میں اور زیادہ گناہ میں لگتا ہے. اس لیے اس کے لیے چاہیے کہ آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے, اللہ کے سامنے استغفار کریں, دعائیں کریں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. اس لیے کہ دعا ایک ایسا عمل ہے جیسا کہ امام ترمذی کی بھی روایت نقل کی, ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. اللہ تمہاری اگلی بھی بنا دے گا, پچھلی بھی بنا دے گا. اے میرے بندے دعا کرو, اللہ خود کہہ رہے فعليكم, لازم پکڑو دعا کو, دعا کو لازم پکڑو. اس لیے کہ دعا جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کو بھی دور کرے گی. اگر وہ قضائے معلق میں سے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے, میں نے قضا کی دو قسم بیان کی تقدیر کی, ایک تو مبرم ہٹنے والی نہیں, جو لکھا ہے وہی ہوگا, دوسری معلق ہے کہ اگر یہ کرے گا تو ہٹ جائے گا, یہ مصیبت ہٹ جائے گی, اگر یہ کرے گا تو یہ مصیبت. تو اگر معلق کی اس کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے تو دعا کرے گا تو جو مصیبت ہو گئی اللہ اس کو دور کر, بیمار ہو یہ دور کر دے گا. اور اگر قضائے مبرم ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے آسانی کی صورتیں پیدا کر دے گا, آسانی کی صورتیں پیدا کر دے گا. کیا مطلب؟ اللہ اس کو صبر دے دے گا, رضا بالقضا دے دے گا کہ تقدیر پر میں راضی ہوں, اور اللہ کے سامنے وہ اتنی لذت سے زندگی گزارے گا, اتنی لذت سے جیسا کہ کسی کو روپیوں کی لذت ہوتی ہے, دنیا کی لذت ہوتی ہے, کتنا خوش ہوتا ہے, یہ اللہ کی تقدیر پر ایسا خوش ہو جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو دعا مصیبت کو ٹالنے والی ہے, دعا ہر قسم کی پریشانی اور بیماریوں کو دور کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ کیا فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, فعلیکم یا عباد اللہ بالدعا, جب بھی موقع ملے اللہ معاف کر دے. تواضع کے ساتھ اللہ سے کچھ بھی مانگے, کچھ بھی مانگے, جو بھی یاد ہو مانگے, اپنی زبان میں مانگے, عربی میں نہیں آ سکتا تو اپنی زبان میں مانگے, جس طرح بھی. اللہ کو سب زبان معلوم ہے جو ساری زبان کا پیدا کرنے والا ہے, ساری زبان کا پیدا کرنے والا, سب کچھ مانگے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ترمذی نے نقل فرمائی, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سال او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو باسم او قطيه رحم. اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا مانگنا ہے, سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ حدیث میں دو لفظ آتے ہیں, صل اللہ العافیہ, صل اللہ من فضلی. یہاں جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. دیکھو اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو پہلے ہی اس کو کوئی ہدیہ نہیں دیتا جب تک کہ بیٹا اپنے باپ سے معافی نہ مانگے. یہ قرآن کریم کی آیت کا طرز رہا ہے, اللہ ہمیں بتاتے ہیں پہلے مجھ سے آ کر معافی مانگو, تم نے یہ غلطی کی ہے, تم نے یہ گناہ کیا ہے, پہلے مجھ سے مانگو. تو بیٹا پہلے باپ سے معافی مانگتا ہے, جب باپ راضی ہوتا ہے تو اس کو پھر ہدیے پر ہدیے دیتا ہے, جائیے لے جا, جائیے لے جا, ہے کہ نہیں؟ فرما پھر لنا ورحمنا رب پھر ورحم, پہلے تم معافی مانگو, پہلے تم اللہ کی سامنے جھوکو, جب جھوکو گے اللہ راضی ہوگا تب جا کر تمہیں اللہ فضل دے گا, رحم دے گا. وابتغوا من فضل اللہ, پہلے اللہ کو راضی تو کرو. جب کوئی اللہ کو راضی نہیں کرے اور اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, کیسے دے دے گا اللہ پاک؟ تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس اللہ کو پہلے راضی کر لو، اور راضی کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو، یقیناً اللہ اس کی مراد کو پوری کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے جو قرآن کی آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو، جس انداز میں آپ کو آتا ہو، اللہ تو آسمان بنانے والا، اللہ تو زمین بنانے والا، اللہ دیکھنے پہاڑ کتنے اچھے اچھے ہیں، تیرے اندر تیری قدرت کا کیا نظارہ ہے اللہ، یہ چاند دیکھو، سورج، چلو اگر کوئی دعائی کلمات، ثنائی کلمات نہیں آتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تو سبھی کو آتا ہے۔ یا دنیا اپنی زبان میں کہہ دے، اللہ تو نے کتنے اتنی اچھی چیز بنائی، تو نے مجھے انسان کو کتنا اچھا بنایا۔ تو اللہ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، اے اللہ لاکھوں کروڑوں درود ہو آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ پر، اپنی زبان میں کہے یا درود شریف یاد ہو تو وہ پڑھے، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ جو بھی بندہ اس طرح اللہ کی تعریف کر کے درود پڑھ کر دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کر لے گا، کوئی شک نہیں اس میں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور اس سے پہلے اگر دو رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لے تو نور علی نور ہے، حدیث میں آتا ہے صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے، دو رکعت پڑھ لے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی رحمت سے مانگے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث۔ یہاں بھی یہی فرمایا، اللہ کا فضل مانگا کرو، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَسْأَلَ، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے۔ اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ مجھ سے مانگو، میں پسند کرتا ہوں اس کو۔ قانون یہ رہا ہے دنیا کا، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس روایت کو بھی امام ترمذی نے اپنے سنن میں بیان فرمایا، فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو، نماز پڑھی بھاگا، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا، دنیا کے لیے گھنٹوں در گھنٹوں لگا دے گا، پر بیٹھ کے کہ میں اللہ کے سامنے 5 منٹ توازو کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤں کہ اللہ میری مراد پوری کر دے، 5 منٹ بھی نہیں، یہ 5 منٹ میں بھی اکتا جاتا ہے۔ اور بہت سارے کہتے ہیں مول صاحب نے دعا کر لی میرا کام ہو گیا، بس میرے کو مانگنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب کی دعا پر اکتفا کر لیا۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی کہ امام دعا کرے تو اپنے لیے نہ کریں، سب کے لیے دعا کریں جتنے بیٹھے ہیں، ورنہ اپنے ہی لیے مانگے تو یہ ظالم ہے۔ وہ شریک کرتا ہے سب کو، لیکن آدمی کو بھی خود بھی تو اللہ کے سامنے تواضع کے ساتھ مانگنا چاہیے، اللہ تو ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر ہمارا کوئی کام بننے والا نہیں ہے، جب اللہ ناراض ہو تو کیسے کام ہوگا، جب باپ ناراض ہو جائے تو بیٹے کا کوئی کام بن نہیں پڑتا، جب تک کہ باپ راضی نہ ہو۔ جب دنیا کا کوئی پرائم منسٹر آفیسر ناراض ہو جائے تو اس کا کام بننے والا نہیں ہے، اس کی پاسپورٹ بھی ریجیکٹ، اس کی ویزا بھی ریجیکٹ، اس کی سب کچھ۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تو ہمارا کون کام بننے والا ہے؟ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ سے خوب مانگے، جتنا ہو سکے مانگے، اس مہینے میں جتنا ہو سکے پوری زندگی مانگے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَسْأَلَ، اللہ بڑا محبوب سمجھتے ہیں اس بندے کو، اور بڑا خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ جب اللہ خوش ہو جائے تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وأفضل العبادة انتظار الفرج، عبادت کی سب سے بہتر چیز کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ افضل العبادت یعنی مصیبت، پریشانیاں، بلائیں، غم، اس کی ٹلنے کی امید رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اللہ سے مانگا ہے، میری دعا ضرور قبول ہو جائے گی، غیر کے سامنے جزا اور فضا نہ کریں، یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ افضل العبادت، سب سے افضل دعا، عبادت کا کیا معنی یہاں پر؟ افضل دعا انتظار الفرج، کشادگی کا انتظار کرنا ہے، یقین کے ساتھ میں نے مانگا ہے ہوگا، میں نے مانگا ہے ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ ہیں مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، سب تقدیر کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے نصیب کر دیتا ہے۔ سو دنیا والے کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، اللہ یغضب ان ترک تسوا، اور انسانوں سے اگر تم مانگو گے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے اگر مانگو، ایک بار مانگا دے دیا، دو بار مانگا دے دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما ایدی الناس یحبک الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کے چہیتے بن جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ سے مانگو، لوگوں کے مال سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تجھے چاہنے لگیں گے، لوگ تمہیں چاہنے لگیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، من شغلہ ذکری عن مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، جس کو میری یاد نے میرے سامنے مانگنے سے مصروف کر دیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب یہ قرآن کی تلاوت اتنی کر رہا ہے کہ اس کے پاس ابھی دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا دعاؤں ذکروں میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ آتیت افضل ما اعطی السائلین، میں اس کو بھی دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ یہ کہاں لگا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، یہ بھی افضل عبادت، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نماز وغیرہ وغیرہ میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے یا تو اللہ سے اگر وقت ہے تو ایسے وقتوں میں خوب مانگے، اپنی ضرورتیں مانگے، اور اگر ذکر اور اذکار میں لگا ہوا ہے تو دل میں یہ نیت کر لے، اللہ میں تیرے کام میں لگا ہوا ہوں، میں تیرے کام میں لگا ہوا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں یہ کارپینٹر ہوتا ہے نا، پلمبر جو ہوتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور کام کرتے کرتے بیچ میں اس کے سامان کو یہ تیز کرتا ہے، تھوڑا پانچ دس منٹ آدھا گھنٹہ سارا آرام سے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا کھانا کھا لیتا ہے، بیچ میں وقفہ کر لیتا ہے، تو کیا آپ اس کے آدھے ایک گھنٹہ جو بیچ میں ہیں اس کی تنخواہ کم کر دو گے؟ نہیں، اس کو تم نے رکھا ہے 12 گھنٹے میں، اس میں ایک گھنٹہ کھانے پینے اور اپنے سامان کو تیز کرنے میں اس نے وقت لگایا ہے، وہ بھی تم شامل کر رہے ہیں۔ فرما اسی طرح بندہ جب نمازوں میں، عبادتوں میں لگا ہوا ہو، اور بیچ میں یا دعاؤں میں لگا ہو، ذکر و اذکار میں نہیں لگا ہے، تو دونوں اعتبار سے اللہ اس کی عبادت میں شامل کر لیں گے، اور ادھر بھی اس کے لیے فائدہ، ادھر بھی اس کے لیے فائدہ۔ لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی نہیں مانگ سکتا، وقت نہیں ہے، تو اللہ اس کو جو مانگنے والے جتنے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، دونوں اعتبار سے۔ اسی لیے فرمایا دعا بہت بڑی نعمت ہے بھائی، دعا کرنے کی توفیق جس کو مل گئی وہ زہی قسمت، بہت نصیب والا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے وہ لوگ جن کے لیے اللہ پاک نے دعا کا دروازہ کھول دیا، جب چاہے تب اللہ 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 مانگتا رہتا ہے، جب چاہے تب، گویا دعا کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا ہے۔ دیکھو ہر وقت دعا میں لگا رہتا ہے تو فتحت لہ ابواب الرحمت، گویا اللہ نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا، رحمت کا دروازہ اس کا کھل گیا۔ وما سئل اللہ شیئن احب الیہ، اب یہاں پر فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ تم اللہ سے کیا مانگو، فرمایا یس یسأل العافیت، اللہ سے کیا مانگنا ہے بھائی؟ عافیت مانگنی ہے۔ اب اس عافیت کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ عافیت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک روایت میں تو آتا ہے فتحت ابواب الاجابت، رحمت کی جگہ اس کے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ کھل گیا، اور ایک روایت میں کیا ہے فتحت ابواب الرحمت، اور تیسری ایک روایت میں فرمایا فتحت لہو ابواب الجنت، دعا جو مانگتا رہتا ہے گویا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا اور قبولیت کا دروازہ بھی کھل گیا۔ اور رحمت کا دروازہ بھی کھل گیا. ہم لوگ مارے پھرتے ہیں اللہ رحمت دے رحمت دے, مانگتے ہی نہیں اللہ سے, یہ رحمت کا اشرا تو ختم ہو گیا 10 روزے. مانگا کہاں ہم نے اللہ سے, دعائیں کی. اگر دعائیں کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل گئے اس کے لیے, رحمت اللہ نے دے دی اس کو. یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی باتوں پر. فرمایا سل اللہ العافیت, اللہ سے عافیت مانگے. اس لیے عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں عافیت کیا ہے, تمام حدیث کے شراح نے اس بات پر اتفاق کیا ہے عافیت سے مراد صحت ہے. کیا مراد ہے؟ صحت. حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ گنگوہی کو سوال کیا حضرت عافیت سے کیا مراد ہے, فرمایا زندہ عافیت ہے. اس لیے کہ عافیت محبوب ترین چیز ہے. یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں دنیا کی ساری خیر آ جاتی ہے اور آخرت کی بھی ساری خیر آ جاتی ہے. دنیا میں صحت, دنیا اور آخرت کی ساری سلامتی. اس لیے فرماتے ہیں امام تیبی شرح مشکات میں کہ جو آدمی امراض اور مصیبتیں اور پریشانیاں میں مبتلا ہو تو اس وقت اللہ سے عافیت مانگے, اللہ میری یہ بلائیں یہ مصیبتیں یہ چیزیں مجھ سے دور کر دے, اور دین کی سلامتی اور حفاظت کی دعا کریں. عافیت کے اندر میں دین کی سلامتی بھی ہے, حفاظت بھی ہے ایمان کی, اور دنیا کی پریشانی بھی. اسی لیے ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث میرے شیخ ابو العباس المرسی رحمہم اللہ کے پاس آئے, اور میرے شیخ اس وقت کافی درد میں تھے, بہت درد ہو رہا تھا بدن میں. تو اس شخص نے آ کر, اس شیخ نے آ کر میرے شیخ سے کہا آفاق یا سیدی, اے میرے شیخ اللہ سے عافیت مانگے, اللہ تجھے عافیت دیں, اللہ تجھے عافیت دیں. اسے کوئی جواب شیخ نے نہیں دیا, شیخ ابو العباس نے کوئی جواب نہیں دیا. اس شخص نے دوبارہ کہا آفاق یا سیدی, اللہ سے عافیت مانگے, اللہ تمہیں عافیت دیں. تب شیخ نے آنکھ اٹھائی شدید درد میں بیماری میں اور کہا ما انا سألت اللہ العافیہ قد سألت والعافیہ والذی انا فیہ هو العافیہ, میں نے جسم کی سلامتی اللہ سے نہیں مانگی بلکہ میں نے دین کی سلامتی اللہ سے مانگی ہے. یہ درد میں تو دین کٹ جائیں گے لیکن اگر ایمان کے بغیر میری موت آئی تو میرا کیا ہوگا. تو میں نے اللہ سے یہ سلامتی مانگی کہ اللہ مجھے ایمان کے ساتھ موت دے دے, یہ سلامتی مجھے نصیب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے عافیت کی دعا مانگا کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی عافیت کی دعا مانگنے کے باوجود بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ان لوگوں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہے. اللہ سے خوب دعائیں مانگے, انشاءاللہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. پھر اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ کچھ قدر پالوں میں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والیہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما, اللہ ہم سب پر کرم فرما, اللہ پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے, اے اللہ تو غفار ہے غفور ہے غافر ہے, اے اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ارحم الراحمین اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم یا حنان یا منان. اے اللہ ہماری جائز مراد پوری فرما دے, اے اللہ ہماری جائز مراد پوری فرما دے, اے اللہ ہمیں فضل اور عافیت نصیب فرما, اے اللہ تیری رحمت کی چادر میں ڈال دے, اے اللہ ساری مصیبتیں بلاؤں اور پریشانیوں سے ہماری آل اولاد کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ شر سے حفاظت فرما، اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں، ہماری آل اولاد کی زندگیوں میں عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ دور دور سے میری مائیں اور بہنیں دور دور سے سننے کے لیے آئی ہوئی ہے مدرسے میں، اللہ ان کے آنا مبارک فرما، منظور فرما، مقبول فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما. رمضان میں جتنی دعائیں مانگی جائے اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور جب بھی دعائیں مانگی جائیں پوری زندگیوں میں اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما. الہ العالمین قبول فرما، مصیبتیں دور فرما، مصیبتیں دور فرما. یا دعاؤں کو جو اللہ جنت میں ذخیرہ بنا دے، دعاؤں کو جنت میں ذخیرہ بنا دے، دعاؤں کو جنت میں ذخیرہ بنا دے. دنیا کی مصیبتیں بھی دور فرما، پریشانیوں کی دور فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو اللہ جو مقروض ہے قرض سے سبک دوسی عطا فرما. اے اللہ چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماریوں میں جو بھی مبتلا ہو سب کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ دنیا میں مسلمان بہت ساری جگہوں میں پریشان ہے، نہ گھر ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ افطار ہے، نہ سحری ہے. اے اللہ اولاد بھی، اے اللہ ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. اے اللہ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کے شوہروں کو شہید کر دیا گیا. اللہ العالمین سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے نصرت فرما. اللہ تو ہی مدد کرتا ہے، تو زمین کے نیچے مخلوق کو کھلانے والا، آسمان کے اوپر مخلوق کو کھلانے والا. اے اللہ اندروں اندر جہاں جہاں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نصرت فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. میری مائیں اور بہنیں جلدی سے نکل جائیں، تاکہ ابھی چونکہ نماز کا ٹائم ہے، بہت سارے مرد